بسم اللہ اولہ و آخرہ. سورہ تغابن کی ابتدائی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بالاختصار اور بالاجمال نریشن کے بعد، ایمانیات ثلاثہ کے بیان کے بعد، اب نہایت پرزور دعوت وارد ہو رہی ہے ایمان کی. فآمنوا باللہ ورسولہ، یہاں کلمہ فا ایک عجیب رنگ کا حامل ہے. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. حقائق یہ ہیں، یہ ہیں وہ امور کہ جو اس کائنات کی اصل حقیقتیں، ان سے روگردانی کرنا، ان سے آنکھیں بند کرنا، اس کی بجائے ان کی تصدیق کرو، ان کو مانو، ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو، اسی سے زندگی صحیح رخ پر پروان چڑھے گی، شخصیت کا صحیح انداز میں ارتقا ممکن ہوگا. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا. ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہے یہ قرآن حکیم جس کے بارے میں سورہ شورا کے اختتام پر فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کس کو کہتے ہیں. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو، اس وحی قرآنی کو وہ نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم روشنی دکھاتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب اس قرآن کے حامل ہو کر، قرآن کے بہبت ہونے کی بنا پر، اب آپ اس مقام پر فائز ہو گئے کہ اب آپ خلق خدا کو، نوع انسانی کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں. تو فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور مانو اس نور کو، ایمان لاؤ اس نور پر کہ جو ہم نے نازل فرمایا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. یہاں پھر زجر کا اور ڈانٹ کا انداز ہے. یہ نہ سمجھو کہ خواہ مانو یا نہ مانو نتیجہ یکساں رہے گا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، نوٹ کیجئے، آغاز میں فرمایا تھا لہ الملک، وہ بادشاہ حقیقی ہے. کہیں ممکن ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے وفاداروں اور اپنے غداروں اور باغیوں کو برابر چھڑائے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ناممکن ہے. عقل اس سے ابا کرتی ہے، فطرت اس سے انکار کرتی ہے. تو واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کو علم میں ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. اب دیکھیے، ابتدا میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے تھے، اور ایمان بالآخرت کا، معاد کا ذکر صرف ایک آیت میں آیا تھا. یہ ریشو پروپورشن، یہ تناسب و نسبت اب یہاں الٹی ہو گئی ہے کہ یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی دعوت ایک آیت میں آ گئی، اور ایمان بالآخرت کے لیے دو طویل آیات وارد ہو رہی ہیں. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن کہ جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کا دن. پوری نوع انسانی سربستہ حاضر ہوگی بعث بعد الموت کے بعد میدان حشر میں، جبکہ اولون آخرین جمع کیے جائیں گے. حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہونے والا ہر آخری انسان بھی وہاں موجود ہوگا. یوم یجمعکم لیوم الجمع، الفاظ کا تکرار دیکھیے، صوتی آہنگ دیکھیے، اس میں جو حسن پیدا ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تغابن غبن سے بنا ہے، غبن کے معنی معروف ہیں، کسی کو کسی چیز سے محروم کر دینا. تغابن باب تفاعل ہے، اشارہ ہو رہا ہے اس کیفیت کی طرف کہ انسانوں کے مابین ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. میں آپ سے نفع حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں، آپ مجھ سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتا کون ہارا، کون نفع میں رہا کون نقصان میں رہا۔ تو تغابن اس معنی میں ہار جیت نفع و نقصان کے فیصلے کا دن ہے، ذالک یوم التغابن۔ اشارہ ہو گیا بڑے بلیغ پیرائے میں، تم دنیا میں بھی ہار اور جیت کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، کامیابی اور ناکامی کے کوئی تصورات تمہارے سامنے رہتے ہیں، نفع و نقصان کے کوئی معیارات ہیں کہ جو تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اصل فیصلہ اس دن ہوگا کہ کون جیتا کون ہارا، کون نفع میں رہا اور کون نقصان میں رہا، کون ناکام و نامراد ہے اور کون ساحل مراد تک پہنچنے والا ہے، کون فوز و فلاح سے ہمکنار ہوا ہے۔ یہ دنیا کے فیصلے تو کھیل اور کود کے مانند ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں۔ اس میں نہ ہار ہار ہے نہ جیت جیت ہے، اصل ہار اس کی ہے جو اس روز ہارا، اور اصل جیت اس کی ہوگی جو اس روز جیتا۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو اس روز کامیاب قرار دیا گیا، اور حقیقت میں ناکام وہ ہے کہ جو اس دن ناکام ٹھہرے گا۔ اب اس کی شرح کی، وہ کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا بھلے اور نیک عمدہ۔ یہاں پھر توجہ کیجئے کہ اگرچہ ایمان میں سے صرف ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ نظری اور علمی اور اصولی اعتبار سے کل ایمان ایمان باللہ ہے، باقی ایمانیات اسی کی فروع ہے، اسی کی شاخیں ہیں، لیکن یہاں عمل صالح کو نمایاں طور پر واضح کیا گیا کہ وہ ایمان یہاں مراد نہیں ہے جو صرف قول تک ہو، صرف اقرار باللسان تک محدود ہو، بلکہ وہ ایمان جو پوری شخصیت میں سرایت کرے اور عمل صالح کی صورت میں ظہور کر رہا ہو، انسان کے کردار اور اخلاق کو اس نے صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، کوئی لغزشیں، خطائیں، کہیں کوئی غلطیوں کا صدور ہو گیا ہو تو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، نام اعمال کے ان دھبوں کو صاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، دائمن ابدا، ذالک الفوز العظیم، وہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی، حقیقی فوز و فلاح، جو اس سے ہم کنار ہوئے وہ ہے کامیاب۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تصویر کا دوسرا رخ، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہوگا اور انکار کیا ہوگا ہماری آیات کا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، وہ آگ والے ہیں، وہ دوزخ میں جھونکے جانے والے ہیں، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سورہ تغابن کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے۔ دس آیات، جن میں سے سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے، اور تین آیات میں اس ایمان کی پرزور دعوت ہے، اور ان دونوں کو جوڑ رہا ہے ایک کلمہ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب دوسرے رکوع میں اس ایمان کے مضمرات و ثمرات، اس کے لوازم و نتائج کا بیان ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ دوسرا رکوع عملی اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ایمان اس لنڈ منڈ درخت کے مانند نہیں ہے کہ جس میں نہ برگ و بار ہوں نہ پھل لگتے ہوں۔ ایمان حقیقی وہ سرسبز و شاداب درخت ہے جس میں پھل لگتے ہیں، توتی اکلہا کل حین، وہ اپنا پھل دیتا ہے، وہ پھل وہ ثمرات۔ اگر ایمان ایک بیج کے مانند قلب انسانی کے اندر جم کر پھوٹا ہو، ایک پودے کی شکل اختیار کرے، اگر قلب کی زمین صالح ہے، درخیز ہے، اس کے اندر کوئی فساد اور مرض نہیں ہے، تو ایمان کا یہ بیج جم کر پھوٹے گا، ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا، برگ و بار لائے گا، وہ برگ و بار، وہ ثمرات، وہ ایمان کے پھل، وہ کیا ہیں، ان کا بیان سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا۔ لہذا اب پہلے ان آیات کی سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما صاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ لا الہ الا ہو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں ایمان کے جن لوازم و ثمرات کا بیان ہے، ان کو اختصار کے ساتھ لیکن پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے کچھ مقدمات ذہن نشین کر لیجیے۔ سب سے پہلے تو ہر انسان کی دو حیثیتوں کا تصور کیجئے۔ ہر انسان اپنی انفرادی حیثیت میں ایک تو کچھ حالات، کچھ واقعات وہ ہیں کہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں، کچھ کیفیات ہیں، کبھی کشادگی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی مرض ہے، کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جاتا رہا، کبھی کوئی چیز چھن گئی، کبھی اچانک کوئی شے مل گئی، تو خوشی ہے اور رنج ہے، غم ہے اور راحت ہے، اسی طرح کبھی محرومی کا احساس ہے اور کبھی انسان کو اپنی توقع سے کہیں بڑھ کر مل جاتا ہے۔ یہ ہے وہ احساسات جو انسان کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں، وہ حالات و واقعات کہ جو خارج سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ انسانی شخصیت کا ایک رخ ہے۔ انسانی شخصیت کا دوسرا رخ، ایک فرد کو اگر ہم ویژولائز کریں تو اس کے وہ اعمال ہیں کہ جو اس سے صادر ہو رہے ہیں، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اعضاء و جوارح کی حرکت ہے اور اس سے وہ مختلف کام سر انجام دے رہا ہے، اس کے ارادے ہیں اور ان ارادوں کے لیے اس کی سعی و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے، سوچ بچار ہے، غور و فکر ہے۔ یہ انسانی شخصیت کا دوسرا پہلو، گویا ایک پہلو وہ حالات و قواعد کے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور دوسرا پہلو وہ اعمال اور وہ افعال جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہر انسان اس دنیا میں مختلف تعلقات کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے، اس کے دائروں پر دائرے ہیں، قریب ترین دائرہ ہے، اہل و عیال ہیں، ایک کنبہ ہے، خاندان ہے، اس سے ذرا وسیع تر ایک دائرہ ہے، ایک برادری ہے، اس سے اور آگے چلیے قوم ہے، وطن ہے، اس سے اور آگے چلیے پوری نوع انسانی ہے۔ یہ ہیں علائق دنیاوی، تعلقات۔ انہی تعلقات کے ضمن میں یا ذیل میں مال و اسباب دنیاوی بھی ہے، وہ اس کی شخصیت سے جدا ایک اپنا وجود رکھتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے۔ یہ مال و اسباب اور علائق دنیاوی، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کے حوالے سے انسان کا طرز عمل معین ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، ان کے استعمال کے بارے میں اس کا فکر کیا ہے۔ یہ ہیں وہ مختلف پہلو کہ ان کو ذہن میں رکھ کر اب یہ سوچئے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کا یقین ہے اور اس نوع کا ہے کہ جس نوع کا مطلوب ہے، ان اسماء و صفات کے ساتھ ہے کہ جن اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جس شخص کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو جانتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف گزرگاہ ہے، عارضی وقفہ ہے میری زندگی کا، بہت مختصر بہت حقیر، میری اصل زندگی وہ ہے جو موت کی سرحد کے پار ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. جو اس حقیقت کو مان چکا ہے کہ میری رہنمائی، میری ہدایت اور مجھے زندگی کی ان پر پیچ راہوں میں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے میرے اس مالک و خالق نے وحی و نبوت و رسالت انزال کتب کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ ہے ایمانیات ثلاثہ. اگر ان پر واقعتاً یقین پیدا ہو چکا ہو تو انسان میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، اس کے احساسات اب مختلف ہوں گے، اس کی سوچ کا زاویہ بدل جائے گا، اس کی اقدار تبدیل ہو جائے گی، اس کی ویلیوز میں عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا. اور یہ ہیں وہ تمام چیزیں کہ جن کو اس رکوع کی کل 8 آیات میں بڑی جامعیت، کمال اختصار لیکن غایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا. اب ان میں سے سب سے پہلی چیز کو لیجئے، وہ حالات و کوائف جو انسان پر طاری ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، ان کے ضمن میں اس ایمان کی رہنمائی کیا ہے. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی، اصاب یصیب واقع ہو جانا، پڑ جانا، اگرچہ کوئی بھی حالت جو انسان پر وارد ہو، خواہ وہ رنج کی ہو خواہ راحت کی اور مسرت کی، لفظاً اس مصیبت کا اطلاق دونوں پر ہو سکے گا، لیکن عرف عام میں ان حالات کو، ان کیفیات کو مصیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے جو ناگوار ہو، ناخوشگوار ہو، جو ناپسند ہو. تو ما اصاب من مصیبت، نہیں آتی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی بھی اس دنیا میں واقع ہونے والا حادثہ از خود نہیں ہوتا، بغیر اذن رب نہیں ہوتا، الا باذن اللہ، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یا تو اللہ کو عاجز و لاچار مانیے، اور اگر اسے علا کل شئین قدیر مانتے ہیں تو ماننا ہوگا کہ پتا بھی اس کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا. تو جس شخص نے اس حقیقت کو جان لیا، جو اس پر ایمان لے آیا، اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ سجھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے. کس بات کی ہدایت؟ تسلیم و رضا کی ہدایت، راضی برضائے رب رہنے کی ہدایت، کہ بندہ یہ جان لے کہ جو کچھ واقع ہوا ہے وہ چاہے کتنا ہی ناگوار و ناخوشگوار ہے، بغیر اذن رب نہیں ہوا، میرے مالک کی مرضی اس میں شامل ہے، میرا مالک، میرا آقا، میرا ولی، میرا دوست، میرا پشت پناہ، میری حکمتوں اور مصلحتوں سے مجھ سے کہیں بڑھ کر واقف، اس کی مرضی یہ ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیبت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، کہ ہرچے ساقی ماریخت عین الطاف است، میرا علم محدود، میرا فہم ناقص، میں اشیاء کی صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، اس کا علم کامل، اس کی حکمت بالغہ، اس کی نگاہ میں آنے واحد میں ہر شے موجود ہے. آسان تو ہبو شیم وہو شر الکم و آسان تک رہو شیم وہو خیر الکم، ہو سکتا ہے لوگو کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درا حالے کہ وہ تمہارے حق میں مضر ہو، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ وہی تمہارے حق میں مفید ہو. وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. الغرض ایمان حقیقی کا وہ پہلا ثمرہ جس سے انسان بہریاب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ ایمان کے شجرہ طیبہ پر کھلنے والا پہلا پھول جو انسان کے داخلی احساسات میں کھلتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں تسلیم و رضا کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، شکوہ و شکایت اور گلہ جاتا رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے انسان نہ معلوم کیسی کیسی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ پیچ و تاب، یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، انتقام، غصہ، یہ تمام وہ کیفیات ہیں کہ جن سے انسان اس حقیقت کو جاننے کے بعد بالکل آزاد ہو جاتا ہے، ان سے بری ہو جاتا ہے۔ اس کو تعبیر کیا علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہ برو کشید پیچا کہ ہست بود مرا، یہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ تمام عقدے حل ہو جاتے ہیں اور انسان ان غموں سے پوری طرح نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مقام پر ایمان کے ثمرات کا یہ ذکر آ چکا ہے کہ ایمان کا اصل حاصل امن ہے، وہ داخلی امن، وہ سکون، وہ اطمینان جو تسلیم و رضا کی اس کیفیت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اکبر آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں اس حقیقت کو یوں تعبیر کیا کہ رضا حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم، تو کیسا، تیری مرضی اگر خدا کی مرضی سے متصادم ہوگی، تیری پسند اگر خدا کی پسند سے متفاوت ہوگی تو رنج ہوگا، غم ہوگا، صدمات ہوں گے، اور اگر اپنی رضا کو خدا کی رضا میں ضم اور گم کر دیا جائے تو انسان ان تمام کیفیات سے رستگاری حاصل کر لیتا ہے۔ ایک عوامی قصے میں بھی اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمویا گیا ہے کہ کوئی درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اس کے سر پر ایک پتھر کھینچ مارا، اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میری طرف کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو۔ اس درویش نے کہا کہ مجھے تو یقیناً یہ پتھر میرے رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا۔ سبب بن جاتے ہیں لوگ تکلیف پہنچانے میں، نقصانات پہنچانے میں، رنج دینے میں۔ یقیناً واسطے اور وسائل کی حیثیت انسانوں کو یا دوسرے مادی اسباب و عوامل کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے، جو کچھ آ رہا ہے اس کی جانب سے آ رہا ہے۔ جب تک کوئی واقعہ وقوع میں نہیں آتا اس کے بارے میں ایک سے زائد رائے ممکن ہیں، لیکن جب کوئی واقعہ ہو چکا تو اب ایک بندہ مومن کے نزدیک کوئی دوسری رائے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ میرے رب کی مرضی یہی تھی، میرے رب کا اذن یہی تھا، اور اب اس پہ اگر واقعتاً اپنے رب پر اسے ایمان ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تو اب اسے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ان کلمۃ لو تفقہ عمل الشیطان، یہ کلمہ لو جو ہے، کاش کہ یوں ہوتا، کاش کہ میں ایسے کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ در حقیقت غمازی کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی قدرت کا یقین نہیں، تم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ ہوا وہ اذن رب کے تحت ہوا، وہ ہونا ہی تھا، اسے کسی طرح پر موڑا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ انسان کے اندر جو اس کے دل و جگر حسرتوں میں کباب ہوتے ہیں، کاش کہ میں اس وقت یوں کر دیتا تو یہ ہو جاتا، کاش کہ اس وقت یوں معاملہ اس طریقے سے ہوتا تو میں آج اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا، یہ سب منافی ہیں اللہ تعالی پر ایمان اور یقین کے۔ یہ ہے در حقیقت وہ پہلا ثمرہ جو انسان کو، اگر وہ واقعتاً ایمان حقیقی سے متمتع ہے اور بہراور ہے، تو اس کی سوچ میں، اس کے احساسات میں یہ کیفیت تسلیم و رضا کی پیدا ہونی چاہیے۔ ما صاب من مصیبت، یہ مضمون سورہ حدید میں بھی وارد ہوا ہے، وہاں قدر تفصیل سے آیا ہے، مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، خواہ وہ تمہاری جانوں پر وارد ہوئی ہو، خواہ وہ کوئی بڑا حادثہ ہو، کوئی بڑی مصیبت ہو کہ جو زمین پر نازل ہوئی ہو، کوئی زلزلہ آیا ہو، کوئی سیلاب آیا ہو، کوئی اور بڑی آفت نازل ہوئی ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبراہ، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اللہ کے علم ازلی کی کتاب میں، یہ تمام چیزیں مندرج ہیں، موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ اچانک نہیں ہو جاتی، یہ آپ سے آپ نہیں ہوتی، یہ کسی اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی نہیں ہے. یہ سمیع اور بصیر اور علیم اور قدیر اور خبیر، حکیم ہستی کی یہ حکمتیں ہیں کہ جن کا ظہور ہو رہا ہے. اس کی مرضی ہے، اس کا اذن ہے کہ جو اس کائنات میں ان واقعات و حوادث کی شکل میں ظہور پذیر ہو رہا ہے. لہذا اگر تمہارے اندر ایمان ہے، لیکن لا تاسو علی ما فاتکم، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو چیز بھی تم سے چھین لی جائے، جو موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کوئی عزیز اگر فوت ہو جائے تو اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو، اس پر رنج و غم کا ایک پہاڑ تمہارے اوپر نہ ٹوٹ پڑے، بلکہ اسے من جانب اللہ سمجھو اور صبر کرو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے اس پر اترایا نہ کرو، اس پر شکر ضرور کرو، لیکن یہ سمجھو کہ اس کے لیے جواب دہی ہوگی، اس نعمت کا حساب دینا ہوگا. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ایک ذمہ داری بن کر انسان پر آتی ہیں، جن کو پورے طور پر اکاؤنٹ فور کرنا ہوگا، جس کو کہ فرمایا ہے آخری پارے میں کہ وہ جو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے باز پرس ہوگی، حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو یہ ایک متوازن طرز عمل ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتا ہے، کہ جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے اس میں رب کے تحت ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہمیں طبعاً مرغوب ہیں، پسند ہیں، کچھ چیزیں ہمیں اپنی اس طبیعت بشری کے بنا پر ناپسند ہیں، لیکن یہ پسند ہو یا ناپسند، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً اذن رب کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر اللہ پر یقین ہے، اس پر اعتماد ہے، اس کے علم کامل پر اعتماد ہے، تو پھر کسی شکوہ و شکایت، وہ انداز جو مثلاً غالب نے اختیار کیا کہ ہاں اے فلک پیر جماں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یا جیسے کہ عام انسانی عادت ہے کہ کبھی فلک کو ناہنجار کہا جا رہا ہے اور کبھی چرخ کج رفتار کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تسب الدہر فإن الدہر هو اللہ، لوگوں دہر کو گالی نہ دیا کرو، تم جن چیزوں کو دہر کی طرف منسوب کرتے ہو وہ در حقیقت اللہ کے افعال ہیں، وہ اس کے فیصلے ہیں. ایک اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جامع اور بلیغ اور فصیح قول ملتا ہے. آپ نے فرمایا، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو خطاب کر کے، کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نہ ہو، کوئی چیز کہ جو تجھے نہ مل سکی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تجھے مل سکتی، کوئی تدبیر ہوتی، کوئی کوشش کرتا، کوئی کسی کی بھی امداد و تائید تجھے حاصل ہو جاتی، یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ چیز تجھے مل سکتی، اور جو چیز تجھ پر واقع ہوئی ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ کسی صورت میں اسے ٹالا جا سکتا. یہ کیفیت ہے جس کو یہاں تعبیر فرمایا گیا کہ ایمان کا یہ ثمرہ اول ہے، انسان کے احساسات داخلی میں، انسان کی باطنی کیفیات میں یہ انقلاب ہے جو ایمان کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو جانا چاہیے. یہ اگر ہے تو ایمان ہے، اور اگر اس کے برعکس شکوہ و شکایت ہے، گلہ ہے، رنج و غم ہے، پیچ و تاب ہے، حسرتیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ جس جس درجے میں یہ کیفیات موجود ہیں اسی درجے میں حقیقت ایمان سے محرومی ہے. جیسے کہ آغاز میں عرض کر دیا گیا تھا، انسان کی نجی اور ذاتی حیثیت میں ایک طرف تو وہ حالات و واقعات ہیں کہ جن سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ اعمال و افعال ہیں جو اس سے صادر ہوتے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح سے جن کا صدور ہوتا ہے، اس کی سعی و جہد، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت، اس کے ارادے اور ان ارادوں پر عمل پیرا ہونا، اس کے مستقبل کے عزائم کا نقشہ بنانا اور ان کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا، یہ انسانی شخصیت کا دوسرا رخ ہے. اب آئیے دیکھیں کہ ایمان حقیقی کا کیا اثر انسان کی شخصیت کے اس دوسرے رخ پر مترتب ہوتا. قرآن مجید یہاں اس کو دو کیفیات کی صورت میں بیان کر رہا ہے. پہلی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح طریقے پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی اگر اللہ کو مانا ہے، اگر رسول پر ایمان لائے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال، تمہاری ساری سعی و جہد، تمہارے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والی تمام حرکات و سکنات اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل جائے. اگر واقعتاً اللہ کو مانا ہے، اگر واقعتاً رسول کو مانا ہے، تو اس کے کیا معنی کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی وہ فعل سرزد ہو جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں؟ کیسے ممکن ہے اور کیا مطابقت ہوگی اس میں کہ تم اللہ کو بھی مانتے ہو اور رسول کو بھی مانتے ہو، اور پھر تمہارے قدم ان راہوں پر بڑھیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا؟ کیا اس کی توجیہ ہے کہ ایک طرف تم دعویٰ کرو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، اور پھر تم سے وہ افعال و اعمال صادر ہو رہے ہوں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے؟ اطاعت کلی، بے چین و چرا اطاعت، یہ اس ایمان حقیقی کا وہ نتیجہ ہے کہ جو انسان کے عمل میں مترتب ہونا چاہیے. اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی ساری سعی و جہد ان حدود کے اندر ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے عائد کر دی، ان پابندیوں کے دائرے سے تجاوز نہ کر رہا ہو کہ جو پابندیاں شریعت نے عائد کر دی. یہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول. اصل میں اللہ کی اطاعت بھی در حقیقت رسول کی اطاعت ہی کے ذریعے. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے. اللہ کے احکام جو خود اس کے کلام میں وارد ہوئے ہیں، وہ بھی رسول ہی کی وساطت سے ہمیں ملے، اور ان کی تشریح و توضیح، ان کی تبیین، ان کی مزید وضاحت یہ نبی نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے کی. لہذا اطاعت اللہ کی اور اطاعت اس کے رسول کی، یہ در حقیقت ایک ہی وحدت کلی ہے، ایک آرگینک ہول ہے. بہرحال یہ اطاعت لازم ہوگی اس شخص پر جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے. یہاں ساتھ ہی ایک بڑے ہی بلیغ پیرائے میں تنبیہ بھی فرما دی کہ لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی کوئی احتیاج ہے اس اطاعت سے وابستہ، یا رسول کی کوئی غرض ہے کہ اگر تم یہ اطاعت نہ کرو گے تو وہ پوری نہ ہوگی. رسول کا فرض منصبی صرف اللہ کی طرف سے تبلیغ و تبیین کا حق ادا کر دینا ہے، اللہ کی جانب سے تم پر حجت قائم کر دینا ہے. اس سے زائد کی ذمہ داری ہمارے رسول کی نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. انسان کی شخصیت کے عملی رخ کا دوسرا، اس پر جو دوسرا اثر مترتب ہونا چاہیے ایمان کا، وہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی فاعل مطلق، کوئی مؤثر حقیقی نہیں، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس پر مستولی ہے، اس پر چھایا ہوا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کا ایک ایک ذرہ. اگر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے، ایمان کا یہ لب لباب اگر تمہارے قلوب و اذہان میں جاگزی ہو چکا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. پھر بھروسہ اسی پر ہو، اعتماد اسی پر ہو، توکل اسی پر ہو، امیدیں اسی سے ہو. پھر اسباب و وسائل پر تکیہ، مادی اسباب اور ذرائع پر اعتماد، یہ ایمان کے منافی ہو جائے گا. مومن کا توکل، وہ کرے گا مقدور بھر سعی اور جہد کرے گا، کوشش کرے گا. جیسے کہ فرمایا گیا سورہ توبہ میں کہ اعدوا لہم ما استطعتم، دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کرو، امکانی حد تک سامان فراہم کرو، اسلحہ جمع کرو، پورا اہتمام کرو. لیکن یہ کہ تمہارا توکل، تمہارا اعتماد، تمہارا بھروسہ، تمہارا تکیہ اسباب و وسائل پر نہ ہو، وہ صرف ذات باری تعالیٰ پر. یہ بھی در حقیقت ایمان کا ایک منطقی نتیجہ ہے. اگر علی کل شئین قدیر وہ ہے، اگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، کسی شے کی تاثیر، اس کا ظہور قطعی اور حتمی اور یقینی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری نگاہ ہر وقت مسبب الاسباب پر ہو، اس ذات پر ہو جس کے قبضہ قدرت میں سلسلہ اسباب کا یہ پورا نظام ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ تک جنبش نہیں کرتا. یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس تمام اسباب و وسائل موجود ہو جن سے عادتاً کوئی نتیجہ برآمد ہو جایا کرتا ہے، تب بھی وہ یہ یقین نہ رکھے کہ یہ نتیجہ ضرور نکل آئے گا، اس کی نگاہ اللہ پر رہے کہ نتیجہ نکلے گا اگر اللہ چاہے گا. یہ ہے در حقیقت توکل، یہ ہے وہ اعتماد، یہ ہے وہ بھروسہ کہ اپنی قوتوں پر نہیں، اسباب و وسائل پر نہیں، حالات پر نہیں، کسی بھی غیر اللہ کے کسی بھی اعتبار سے اس پر تکیہ نہ ہو، بلکہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ کل کا کل ذات باری تعالیٰ پر. یہ ہے انسان کی عملی شخصیت کا وہ رخ جس کو ایمان اس رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ ایک طرف اطاعت خدا و رسول کا پورا نقشہ زندگی کے اندر نظر آ رہا، اور دوسری طرف اپنی ساری بھاگ دوڑ، اپنی پوری سعی و جہد کے اس پورے معاملے میں نتائج کے اعتبار سے انسان کو یقین ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، نتائج اسی صورت میں نکلیں گے کہ اللہ کو منظور. جیسے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہوا، اس وقت مسلمان ایک کثیر تعداد میں تھے، فتح مکہ ابھی ایک ماہ قبل کا واقعہ تھا، لہذا ویسے بھی کچھ اعتماد کی کیفیت، کچھ اپنی طاقت پر نسبتاً بھروسہ. 10,000 کی تعداد میں تھے جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور اب مزید 2,000 کا اضافہ ہو چکا تھا. حنین کی جنگ میں 12,000 مسلمان. اس وقت کچھ لوگوں کو شاید یہ خیال گزرا کہ اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، کبھی ہم 313 ہوتے تھے اور مار نہ کھاتے تھے، آج تو 12,000 ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ برات میں، سورہ توبہ میں ذکر فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو ذرا اس حنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز ہو گیا تھا، تمہیں اپنے مادی اسباب و وسائل پر بھروسہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً سبق سکھا دیا، زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوصف تم پر تنگ ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کیفیت اس لیے پیدا فرمائی تاکہ تم جان لو کہ تمام اسباب کا سرا مسبب الاسباب کے ہاتھ میں. تو ایک انسان کی انفرادی زندگی میں یہ ہے وہ تین تبدیلیاں کہ جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے. ایک طرف تسلیم و رضا کی کیفیت، دوسری طرف اپنی عملی سعی و جہد کے اعتبار سے ایک یہ کہ اس کی تمام عملی سرگرمی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے دائرے کے اندر اندر ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنی سعی و جہد کے نتائج کے اعتبار سے بالکلیہ اس کا توکل اور اعتماد صرف اللہ تعالی کی ذات پر ہو. اس کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھو. اب اس کے بعد آئیے، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، افراد یہاں علائق دنیاوی میں جکڑے ہوئے، طرح طرح کے بندھن ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان بندھنوں میں قریب ترین بندھن انسان کے اپنے چھوٹے سے کنبے کا بندھن ہے، قریب ترین رشتہ بیوی اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ علائق دنیاوی کا اولین دائرہ ہے، فطری طور پر انسان کے دل میں سب سے زیادہ جن کی محبت رچی بسی ہوتی ہے وہ وہی بیوی اور اولاد ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ ہے وہ نقطۂ نظر جو ایمان اس فطری اور جبلی محبت کے معاملے میں انسان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ یہ فطری محبت جو تمہارے دل میں موجود ہے، اگرچہ یہ ایک فطری شے ہے اور اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہے، انسانی تمدن اور تہذیب کی یہ ساری ہما ہمی اور گہما گہمی اسی کی بدولت ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ الى آخر الآیۃ، جتنی محبتیں انسان کے اندر اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہیں ان میں اولین گنائی گئی ہیں یہی بیویوں اور اولاد کی محبت، لیکن یہی محبت در حقیقت خطرے کا ایک نشان بھی ہے، خطرے کی سرخ بتی بھی ہے، یہی محبت ہے جو تم سے حدود اللہ کو پامال کرا لے جائے گی، تم سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرا لے گی، انہی کی فرمائشیں، انہی کو اچھے سے اچھا کھلانے اور اچھے سے اچھا پہنانے کی خواہش ہو سکتا ہے کہ تمہیں حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دے، حدود اللہ سے تجاوز پر آمادہ کر دے، اور یہ گویا کہ یہ عداوت ہوگی، یہ دشمنی ہوگی، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت تباہ کرا لیتا ہے۔ اگر واقعتاً یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر اس بات پر یقین حاصل ہو چکا ہے کہ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا اصل فیصلہ اس دن ہوگا، تو جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں اس دن کے اعتبار سے ناکامی کی طرف لے جانے والی ہے، اخروی زندگی کے اعتبار سے نامرادی کی طرف دھکیلنے والی ہے، وہی دشمنی اور عداوت کی حامل ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ فطری محبتیں، ان کے بارے میں چوکس اور چوکنے رہنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں انسان کو ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بڑا پیارا لفظ آیا ہے فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، حذر کہتے ہیں بچاؤ کو، چنانچہ سورہ نساء میں یہ لفظ ڈھال کے لیے استعمال ہوا ہے، خذو حذرکم، حالت جنگ کی نماز کا جہاں حکم بیان ہوا ہے اور اس کے احکام کی جہاں تفصیل آئی ہے وہاں لفظ آتا ہے خذو حذرکم، اپنی حفاظت کا پورا خیال رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان وہ اپنے ساتھ رکھو، وہی لفظ حذر یہاں آیا، فاحذروہم، بچ کر رہو، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں بے شعوری میں، بے خیالی میں، کہیں غفلت میں تم اس محبت کے تحت اس کے دباؤ سے اللہ کے احکام سے سرتابی کرنے لگو، حدود حلال و حرام کو پاؤں تلے روند لے لگو، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہاں کلمہ من پر بھی توجہ کیجئے، تمام بیویاں ایسی نہیں ہوتی، تمام اولاد ایسی نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالی کسی کو ایسی بیوی عطا فرما دے جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو اور اپنے شوہر کو بھی اسی راستے پر چلنے میں ممید اور معاون ہو جائے، تو حضور نے اس کو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے تعبیر فرمایا، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ نیک بیوی ہے کہ جو انسان کو راہ حق پر چلنے میں ممید ہو، معاون ہو، اس میں اس کے لیے بجائے اس کے کہ رکاوٹ بنے اس کی ہمت بدھانے والی ہو، یہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بہرحال ہے خطرے کی جگہ، ہے اندیشے کا مقام، ہوشیار اور چوکس اور چوکنے ہو کر زندگی بسر کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے اور پیار محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، یہ بات واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کوئی انتہائی خوش قسم کی، جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے تکشف کا، اس طرح کی زندگی نہیں تھی، بلکہ بڑی محبت کی چاشنی سے لبریز زندگی تھی آپ کی آئلی زندگی، گھریلو زندگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور تشریف فرما ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن جب اذان کی آواز کان میں آتی تھی تو حضور اٹھ کر ایسے چل دیتے تھے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ ہے وہ توازن کے جو مطلوب ہے. اگر واقعتاً ایمان ہے، اللہ کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، تو پھر یہ ہے وہ تلوار کی دھار جس پر کہ انسان کو خود اس دنیا میں چلنا ہے. یہ وہ باریک راستہ ہے، یہ وہ معتدل، وہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر انسان چوکس اور چوکندہ ہو، آنکھیں کھلی رکھے، ہر طرح کے اندیشوں اور خطرات سے بچتا ہوا اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جائے. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم. اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہو اور بخشتے رہو تو اللہ تعالی بھی غفور الرحیم ہے. اس آیہ مبارکہ کا یہ جزو ثانی ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں انسان کا سر آپ سے آپ بے اختیار جھک جاتا ہے، جہاں انسان پر یہ حقیقت بڑی شدت کے ساتھ واضح ہوتی ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ توازن یہ کسی انسان کے کلام میں ممکن نہیں ہے. انسان تو ذرا ایک طرف کو جھکتا ہے تو جھکتا چلا جاتا ہے، یکروخا پن اس میں آ جاتا ہے. اب کہاں تو یہ بات کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اور کہاں دوسری طرف عفو و درگزر، بخشش اور معافی کی تاکید اس انداز میں کہ تقریباً تین ہم معنی الفاظ، مترادف الفاظ کو دہرایا گیا کہ مطلوب یہ نہیں ہے کہ گھر کو تم میدان جنگ بنائے رکھو، ہر وقت جو ہے وہ ہاتھ میں لاٹھی ہو اور انسان گھر میں داخل ہو تو ایک قہر کا ایک نمونہ بنا ہوا داخل ہو اور جب تک گھر میں رہے ایک دہشت کی فضا بھاتاری رہے. یہ چیزیں بغاوت پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی. ہمارے اپنے دیکھنے میں بہت سے دینی گھرانوں میں اس کا نتیجہ یہ نظر آیا ہے کہ اولاد میں بغاوت ہو گئی، وہ دین سے بہت دور نکل گئی، اس لیے کہ یہ غیر حکیمانہ روش ہے. اس کے برعکس یہاں جس روش کی تاکید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو محفوظ رکھو، چوکس اور چوکنے رہو، ان کی محبت تم سے کوئی غلط قدم نہ اٹھوا دے، ان کی کوئی ناجائز فرمائش تم پوری نہ کرنے لگو. لیکن دوسری طرف ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی اصلاح کے اعتبار سے جو چیز مؤثر ہوگی وہ یہ کہ عفو اور درگزر سے کام لیتے رہو، روکو اور ٹوکو بھی، افہام و تفہیم بھی ہو، لیکن وہ حکمت کے ساتھ ہو، وہ اس انداز میں ہو جس کو قرآن کہتا ہے وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہاں جو تین الفاظ آئے ہیں، عفو کے معنی ہے کسی چیز کے اندر ڈھیل دینا، لمبا ڈال دینا. یہی لفظ آیا ہے اس حدیث میں جس میں کہ داڑھی بڑھانے کا حضور نے حکم دیا، عف اللحا وقص الشوارب، داڑھیوں کو بڑھنے دو اور مونچھوں کو قطع دو. تو لفظ عفو کے معنی ہے کسی چیز کے اندر ڈھیل دینا، اس کو لمبا ڈال دینا. اور تصفح صفح سے بنا ہے، صفح جیسے کہ ہم کہتے ہیں ورق کے دو صفحے ہوتے ہیں، دونوں جانب ہیں، تو صفح در حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھا اندیکھا کر دے، کسی چیز کو دیکھے اور رخ پھیر لے، اگرچہ وہ بات اس کے علم میں آ گئی ہو لیکن درگزر کرے، چشم پوشی سے کام لے، ایسے کہ جیسے اس نے وہ دیکھا ہی نہیں. وتغفروا، یہ مغفر کہتے ہیں خود کو کہ جس سے سر کو کسی حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈھانپ لیا جاتا ہے. تو مغفرت کے معنی ہے پردہ ڈال دینا، ڈھانپ دینا. یہ تین الفاظ ہیں، اپنی اصل کے اعتبار سے مختلف لیکن مراد کے اعتبار سے بہت ایک دوسرے کے قریب. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. تم ان فطری اور جبلی محبتوں کے باب میں ہوشیار رہو کہ کہیں یہ غفلت میں تم پر حملہ آور نہ ہو جائے، تمہیں اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت کے راستے سے منحرف نہ کر دے. لیکن یہ کہ تمہارا طرز عمل وہ عفو اور درگزر اور مغفرت اور صفحے جمیل پر مشتمل ہو، اور اس کے لیے اپیل کا بڑا ہی بلیغ پیرایا اختیار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے، اگر وہ تمہاری خطاؤں پر تمہیں فوراً پکڑ لے تو پھر کس بھاؤ تلے گی؟ غور کرو، اس کی رحمت، اس کی شان غفاری، اسی کا ایک پرتو اور ایک عکس، ہلکا سا اس کا ایک پرتو اپنی شخصیتوں میں بھی پیدا کرو، تم بھی معاف کر دیا کرو، اللہ تمہیں معاف فرماتا ہے، تم بھی بخش دیا کرو، اللہ بھی تمہیں بخشتا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ علائق دنیاوی کے ضمن میں اسی کے ذیل میں معاملہ ہے مال کا، دنیا میں یہ مال ذریعہ بنتا ہے انسان کے ارادوں کے پورا ہونے کا، اس کی تمناؤں کے برآنے کا، اس کی خواہشات اور اس کی جو دلی آرزوئیں ہیں ان کی تکمیل کا۔ تو علائق دنیاوی کے ضمن میں یہاں مال کے بارے میں بھی جو نقطہ نظر ہو جانا چاہیے بندہ مومن کا، وہ شخص کے جس کے دل میں حقیقتاً اللہ کا اور آخرت کا یقین جاگزی ہو چکا ہو، اس کا مال کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا؟ اور یہاں مال کے ساتھ دوبارہ دہرایا اولاد کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کا ذکر ایک مرتبہ پہلے بیویوں کے ساتھ آ چکا ہے، لیکن اولاد کے ساتھ انسان کے ذہنی اور قلبی تعلق کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ اولاد سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اولاد سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اولاد سے انسان نہ معلوم کیا کیا امیدیں اپنے ذہن میں پال رہا ہوتا ہے۔ تو مال کے ساتھ پھر اولاد کو بھی جمع کر کے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ہے وہ نقطہ نظر کہ جو مال اور اولاد کے بارے میں ایمان کے نتیجے میں انسان کا ہو جانا چاہیے۔ فتنہ کہتے کسوٹی کو جس پر کسی شے کو پرکھا جا رہا ہو، رگڑ کر دیکھا جا رہا ہو کہ یہ کھوٹی ہے یا کھری، اور اس میں اگر کھوٹ ہے تو کتنا ہے، وہ تمام حالات فتنہ قرار پائیں گے کہ جن میں انسان کے ایمان کی جانچ ہو جائے، پرکھ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ واقعتاً ایمان ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا، یا یوں کہیے کہ ایمان کے اعتبار سے انسان کتنے پانی میں ہے۔ تو جان لو تمہارے یہ اموال و اولاد وہ کسوٹیاں ہیں جن پر ہم تمہیں پرکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر یقین ہے تو کتنا، ہماری محبت ہے تو کتنی، ان کی محبت آیا ہماری محبت پر غالب آ چکی ہے، انہی سے دل لگا ہوا ہے یا اصل لو ہم سے لگی ہوئی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو وہ فتنہ ہے کہ جس میں تمہیں مبتلا کیا گیا ہے، یہ تو وہ آزمائش و امتحان ہے کہ جس میں تمہاری جانچ اور پرکھ ہو رہی ہے، اسی تو ترازو میں تلو گے تو معلوم ہوگا کہ تم کتنے پانی میں ہو ایمان کے اعتبار سے۔ اس بات کو سورہ توبہ کی ایک آیت میں بڑے ہی پرشکو انداز میں بیان فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے عزیز اور اقارب، اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اپنے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اپنے وہ کاروبار کے جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا کہ بقول علامہ اقبال، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ اموال و اولاد در حقیقت تمہاری جانچ اور پرکھ کے لیے، یہ ہے وہ مینٹل ایٹیچیوڈ، یہ ہے وہ نقطہ نظر کہ جو ان علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کے نتیجے میں لازمن پیدا ہونا چاہیے اگر اللہ پر اور آخرت پر یقین ہے۔ یہ پانچ باتیں بیان کرنے کے بعد، یہ ثمرات ایمان، یہ ایمان کے لازمی نتائج، یہ ایمان کے مثمرات و مقدرات، اس طور سے انتہائی اختصار مگر جامعیت کے ساتھ ان کو کھولنے کے بعد اب پھر کلمہ فا آ رہا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں، اگر یہ حقائق جاگزین ہو گئے قلب و ذہن میں، اگر دل و دماغ نے گواہی دی کہ واقعتاً ایمان کے لوازم و ثمرات یہی ہیں، اگر دو اور دو چار کی طرح ان کی حقیقت منکشف ہو گئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو پھر تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہاری حد استطاعت میں ہے، بچو اس کے احکام کو توڑنے سے، ڈرو اس کی جواب دہی سے، ڈرو اس کے محاسبے سے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تقوی اس روش کو کہتے ہیں کہ جس میں پھونک پھونک کر قدم رکھا جا رہا ہو، میرے ہاتھ سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ ہو جائے، میرا پاؤں کسی غلط راستے پر نہ اٹھ جائے، میری نگاہ کہیں غلط جگہ پر نہ جا پڑے، میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکلنے نہ پائے، اس طرح کہ حضرت عبی ابن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وضاحت فرمائی تھی اس سوال کے جواب میں کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا ہو، جہاں جھاڑیاں ہیں، کانٹوں بھری جھاڑیاں، تو وہ اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا، ہر طرف سے بچتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے تقویٰ کی روش۔ تو پہلی بات تو لازم یہ ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، مجرد سننے سے اطاعت کو لازم جانو، وہ بات، وہ حکم، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا فرمان ہے اور اللہ کو رب مان لیا ہے اور رسول کی رسالت کے تسلیم کیا ہے، تو اب بلا چون و چرا اطاعت لازم ہو گئی۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور جو مال و متاع تمہارے پاس ہے اس کا اولین مصرف یہ سمجھو کہ اسے خرچ کرو، لگاؤ اللہ کی راہ میں، کھپاؤ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اس لیے کہ یہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، اس مال کا اللہ کی راہ میں صرف ہو جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ بات جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا، اللہ کے نام پر دے دیا گیا، صرف ایک دستی ایک شانہ بچایا گیا، حضور تشریف لائے، آپ نے سوال کیا ما بقیہ منہا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ما بقیہ منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا، بکری میں سے صرف ایک دستی بچی ہے، آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، وہ پوری بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دی گئی، سوائے اس شانے کے، اس دستی کے، کہ جسے ہم کھا لیں گے، جو ہم کنزیوم کر لیں گے، یہ کنزمپشن ہے اور وہ بچت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا ہے۔ تو فانفقوا خیرا لانفسکم، اور جان لو ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہیں کہ جو فلاح کو پہنچنے والے ہیں، اگر یہ مال کی محبت کی گرہ لگی رہ گئی، اگر تمہاری شخصیت کی گاڑی میں یہ بریک لگا رہ گیا، تو آگے نہ بڑھ سکو گے، فلاح کی طرف تمہارے قدم نہ اٹھ سکیں گے، مال کی محبت کے اس بریک کو کھولنا ہوگا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، اس کے دین کے لیے صرف کرو اپنا مال، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، تو وہ تمہیں اور بڑھا چڑھا کر دے گا، وہ لوٹائے گا اس حالت میں کہ اضعاف و مضاعفہ ہوگا، یضاعف لکم و یغفر لکم، اور ساتھ مزید یہ کہ کفارہ بن جائے گا یہ انفاق تمہارے بہت سے گناہوں کا، اللہ بخشش فرمائے گا تمہاری خطاؤں کی، واللہ شکور حلیم، وہ شکور ہے اور حلیم ہے، وہ انتہائی قدردان ہے اور قدر افزائی فرمانے والا ہے ان کی کہ جو اس کی راہ میں دیں، اور حلم اس کا رویہ اختیار کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کے مالک بن کر بیٹھ رہے ہوں، جو خزانے کے سانپ بن گئے ہوں، وہ شکور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر کھلے اور چھپے کا، العزیز الحکیم، زبردست ہے کہ اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اس کی مرضی کے آڑے آنے والا کوئی نہیں، لیکن یہ کہ اس کا یہ اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔